شکریہ کے ساتھ قبول کر لیے.
یہاں سے تلاوت 31 سے پڑھنی ہے. یہاں آپ نے اور نشان. اچھا اچھا ٹھیک ہے. 28 کا ہونا ہے ابھی
ترجمہ تک ہو
چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوم نحشرہم جمیعاً ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. وہ یوم ناشرہم, اور وہ وقت پیش نظر رکھو. ناشرہم جمیعاً, جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے. پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا, مکانکم انتم وشرکاؤکم, اپنی جگہوں پر رکے رہو تم اور تمہارے شرکا. فزیلنا بینہم, بس ہم ان کے درمیان اختلاف پیدا کریں گے. وقال شرکاؤہم, اور ان کے شریک کہیں گے, ما کنتم ایانا تعبدون, تم تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے, ہم نہیں تھے جس کی جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے. وکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم, بس اللہ گواہ ہے تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان. ان کنا عن عبادتکم لغافلین, کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے, ہمیں کچھ خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو. یہاں وہ انسانی شریک مراد ہیں جن کو سینٹ بزرگ بنا کے ان کی عبادتیں کی جاتی ہیں, اور وقتی طور پر دونوں کو اکٹھا روکا جائے گا جب تک ان بزرگوں کی جن کی عبادت کی گئی تھی ان کی صفائی نہیں ہو جائے گی, ان کو بھی آگے بڑھنے کا حکم نہیں ہوگا. یہ مضمون سب پر برابر صادق آتا ہے, انبیاء پر بھی. حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے جواب طلبی ہوئی ہے باوجود اللہ کے علم کے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا, مگر جب ان کی صفائی سب کے سامنے ہو گئی تو پھر ان کو اجازت ملتی ہے. یہاں بھی وہ سب ایسے بزرگ مراد ہیں, انہیں ان پر سختی کرنا مقصود نہیں بلکہ ان کی بریت کرنا مقصود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا اور خود گواہ بنے گا ان پر. کفا باللہ شہید بیننا و بینکم, اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کو خبر تک نہیں تھی. بس اگر شرک کی خبر ہو اور پھر کوئی کاروائی نہ کرے تو جرم میں حصے دار ہو جاتا ہے, اگر خبر نہ ہو تو اس کو بریت پتہ ہوتی ہے. ہنالک نبلو کل نفس ما اسلفت تبلو, ہاں ہنالک تبلو, یہاں نقطہ مج کیا ہوا تھا اس لیے پڑا گیا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردو الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون. وہاں ہر جان اپنی حقیقت جان لے گی. تبلو کل نفس ما اسلفت, اس بات کی حقیقت جان لے گی جو اس نے کمایا, جو اس نے خرچ کیا. اصل میں اسلفہ تو جو پیچھے چھوڑا ہے نا, یہ مراد ہوگی. اس لیے میں نے جو کمایا جو خرچ کیا مطلب ہے جو کچھ بھی وہ پیچھے چھوڑ کر آئی ہے کرتی آئی ہے, اس کی وہ حقیقت جان لے گی. اور ردو اللہ مولاہم الحق کے, اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حق مولا ہے. وہ ضل عنہم ما کانوا یفترون, اور ان سے جو وہ افتراء کیا کرتے تھے جاتا رہے گا. جو کچھ جھوٹ بولتے تھے وہ اس دن ان کا ساتھ نہیں دے گا, اور ہر جھوٹ جو گھڑا ہوا ہوگا وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہے گا. یہاں کے بعد تلاوت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من یرزقکم من السماء والارض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا إذا نہیں پڑھا میں نے إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت يبقى جوكا كلمة قل من يرزق من السماء والارض تو کہہ دے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے قل کا, مگر بسا اوقات قل اردو میں کہہ دے کی بجائے یوں ترجمہ ہونا چاہیے ان سے پوچھ کیونکہ اس کے بعد جو بات آتی ہے اگر اردو میں کہہ دے کہیں تو اردو غلط ہو جاتی ہے, اور چونکہ قرآن کریم کا تاثر اس زبان میں پڑتا ہے جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے, اس لیے اس زبان کو بھی نوک پلک سے درست رکھنا ضروری ہے. بس قل کا معنی واقعتاً پوچھ کا بھی ہے, قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہے. جہاں ہم پوچھ کہتے ہیں وہاں قل کہا جاتا ہے, جہاں کہتے ہیں وہاں بھی قل کہا جاتا ہے. تو موقع اور محل کے مطابق قل کا وہ ترجمہ ضروری ہے جو وہاں مراد ہے اور ہماری زبان میں ایک اور لفظ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. بس یہاں یوں کہیں گے تو کا لفظ بھی یہاں نہیں آئے گا, پوچھ من یرزقک من السماء, تمہیں آسمان سے کون رزق عطا کرتا ہے, والارض اور زمین سے, ام من یملک السمع والابصار, اور کون سنوائی اور سماعت بصیرت پر یا کانوں پر اور آنکھوں پر, لفظ ہے کانوں اور آنکھوں. سما اذن کو تو نہیں کہتے, سننے کی طاقت کو کہتے ہیں کیوں جی, اور ابصار آنکھوں کو کہتے ہیں, لیکن بصیرت کی جمع بھی ابصار ہے, اس لیے یہاں غالباً ایک ہی طرح میں ترجمہ ہونا چاہیے. اگر ابصار کا آنکھیں کریں گے تو پھر یہاں کان کہنا چاہیے, اگر ابصار سے مراد بصیرت, مگر بصیرت کی جمع پھر کیا ہوگی, بصیرتیں بصائر,
بصر کی جمع ابصار,
بصر کی جمع ابصار ہے. تو اردو میں پھر کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟
سنوائی اور بینائی زیادہ بہتر لگتا ہے,
مگر جمع کو چھوڑنا پڑے گا نا پھر. جی میرا مطلب ہے اس کا جمع کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. اگر آنکھیں کرتے ہیں تو پھر اسما کا سنوائی اور آنکھیں یہ عجیب سا لگتا ہے, آپس میں ان کا جوڑ نہیں رہتا. تو یہ پھر ابصار اگرچہ جمع ہے بصر کی, لیکن ترجمہ یوں ہوگا کون ہے جو تمہاری سنوائی اور تمہاری بینائی کا مالک ہے. میں یخرج الحیا, اور جو زندوں کو مردے سے نکالتا ہے, زندے کو مردے سے نکالتا ہے, یا زندہ کو مردے سے نکالتا ہے, اور مردہ کو من الحی زندہ سے نکالتا ہے, اور جو قانون کو چلاتا ہے, یعنی قوانین قدرت, الامر سے مراد قوانین قدرت ہیں, احکامات کو جاری کرتا ہے یا قوانین کو چلاتا ہے. فس یقولون اللہ, تو کہہ دے, فس یقولون اللہ, پس وہ کہیں گے کہ اللہ. فقل افلا تتقون, تو پوچھ کہ پھر کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے, کیوں افلا کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے, یا کیا ہی ہے لفظ تو یہی بنے گا, مراد یعنی مفہوم یہی لگتا ہے کہ کیوں پھر کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے. یا دوسرے لفظوں میں اگر کیا سے ترجمہ کرنا ہو تو یہ ہوگا، بس کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ اس سے پھر کیا کا لفظ صحیح بیٹھتا ہے؟ جو دبر الامر کا میں نے قوانین کو جاری کرتا ہے، یہ نظام قدرت بھی کہا جا سکتا ہے امر کو، الامر سے مراد نظام قدرت ہے، تو نظام قدرت کو چلاتا ہے، یہ بھی ایک موزوں ترجمہ ہے. قذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم تمہارا رب، الحق جو حق ہی حق ہے، سچ ہے. اردو میں الحق سچ کہا جائے جب تو اس شان کا لفظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اعلیٰ شان کے مطابق طور پر بیان کیا جا سکے، تو حق کو حق ہی کہنا چاہیے، کیونکہ حق بھی اردو میں بہت معروف ہے. بس یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب جو حق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، بس حق کے بعد وہ کیا چیز کیا رہ جائے گا الا الضلال مگر گمراہی، یعنی خدا کو چھوڑ کر اس کے علاوہ اگر حق وہی ہے تو اس کے سوا ہر دوسری چیز گمراہی اور جھوٹ ہوگا. فانا تصرفون، پھر تم کہاں لوٹائے جا رہے ہو، الٹے پھرائے جا رہے ہو. تصرفون کا مطلب ہے الٹے پھرانا. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح تیرے رب کا یہ قول ان پر صادق آ گیا. حقت کلمۃ ربک، کن پر؟ علی الذین فسقوا، جنہوں نے فسق و فجور سے کام لیا. انہم لا یؤمنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. ہرگز کا ظاہری لفظ کوئی نہیں ہے، مگر انہم میں جو یقین پایا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کا ترجمہ ہرگز کر دیا ہے. خواب یہ کہیں یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یا یوں کہہ دیں کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ایک ہی مفہوم ہے. قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدہ، تو پوچھ کہ کیا تمہارے شرکا میں سے بھی کوئی ہے جو خلق کا آغاز بھی کرتا ہے، پھر اسے اس کی تکرار بھی کرتا ہے، اسے دہراتا بھی ہے. قل اللہ یبدا الخلق، کہہ دے اللہ ہی ہے جو خلق کا آغاز کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر اسے دہراتا ہے. فانا توفکون، بس تم کہاں لوٹائے جاتے ہو، یا وہی مضمون ہے تصرفون والا، الٹے پھرائے جاتے ہو. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، تو پوچھ کیا تمہارے شرکا میں سے بھی کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو. قل اللہ یهدی للحق، کہہ دے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. افما یہدی الی الحق، بس جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو. احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار؟ افما یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی، یا وہ جو ہدایت نہ پا سکتا ہو. ایک وہ ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، ایک وہ ہے جو خود بھی ہدایت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اوروں کو کیا دے گا. الا یہدا، سوائے اس کے کہ اسے کوئی اور ہدایت دے دے اور وہ کسی اور سے ہدایت پا جائے. فما لکم، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً، اور یقیناً گمان لا یغنی من الحق شیئاً، حق سے ایک ذرہ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. یغنی من الحق سے مراد ہے حق کی ضرورت سے گمان ایک ذرہ بھر بھی بے نیاز نہیں کر سکتا، حق کی ضرورت بہرحال قائم رہے گی. ان اللہ علیم بما یفعلون، یقینا اللہ تعالی جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. اب یہاں غائب کا صیغہ استعمال ہو گیا ہے، پہلے سب مخاطب کا تھا، اب یہاں مضمون کی طرح بدلے گی اس کے بعد، اس لیے بیچ میں اب ان سب کے اوپر عمومی ایک فتویٰ دے دیا گیا ہے. یہاں یہ سوال صرف اٹھتا ہے کہ جب یہ پوچھا جاتا ہے تو کیا سب یہی کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس طرح یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں. قرآن کریم نے مختلف کیٹیگریز کو، مختلف نوع کے لوگوں کو اکٹھا ذکر فرمایا ہے بہت بہت سی آیات میں. اس سے پہلے بھی میں کئی مثالیں دے چکا ہوں کہ نو در نو، قسم در قسم ان کے متعلق بیان چلتا ہے، ان کی کیفیت کھولی جاتی ہے، پھر ایک دوسری قسم کا بیان ہو جاتا ہے. تو یہاں ہر شخص مراد نہیں ہے، وہ لوگ جو خدا کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے یہ طرز اختیار کی گئی ہے. کیا لفظ ہے اس کا؟ ایسے لوگوں کے متعلق انگریزی میں ایک باقاعدہ ٹرم ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اس سے شریک بھی ٹھہراتے ہیں. ان کے مذہب کے لیے ایک انگریزی میں معین لفظ ہے، اردو میں تو غالباً کوئی نہیں ہے اس کے لیے، ہم تو ہر ایسے شخص کو مشرک ہی کہتے ہیں. مگر جس طرح ہوتا ہے نا مانوتھیسٹ، ایک خدا کی عبادت کرنے والا، پینتھیسٹ، زیادہ خداؤں کی عبادت کرنے والا، یا ساری زمین و آسمان کو خدا ہی کا وجود سمجھنے والا، اس طرح ایک لفظ آتا ہے جو ان لوگوں پر اطلاق پاتا ہے خصوصیت سے جو خدا کی عبادت کرتے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی خدا مانتے ہیں. وہ خیر اس کو تو زیر بحث کی ضمن مجھے یاد آیا تھا، ورنہ اس اردو کے ترجمے اس کا کوئی تعلق نہیں. یتبا امل لا یہدی الا ان یہدا، یہاں یہ ذکر آیا ہے ایک شخص کا، ایک ایسے وجود کا جو ہدایت خود تو نہ پا سکتا ہو مگر اگر اس کو ہدایت دے دی جائے تو پھر وہ ہدایت پا جائے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جن کو ہدایت دی بھی جائے تو پھر بھی ہدایت نہیں پا سکتے، ان کی کیٹیگری اور ہے، آگے جا کے شاید ان کا بیان آئے. جو ما یتر و اکثر ہم اللہ ذنا ان ذنا لا یغنی من الحق شیئن ان اللہ علیم بما یفعلون و ما کان ھذا القرآن و یفترا من دون اللہ. اب دیکھیں وہ ضمیر بدلنے کے ساتھ ہی مضمون کی طرز اب بدل گئی ہے، غائب میں ان کا ذکر ہوا، اب قرآن کی طرف بات لوٹتی ہے. وہ ما کان ھذا القرآن، یہ قرآن ایسا نہیں یفترا من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا افترا کیا جا سکے، جھوٹا گھڑا جا سکے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن ہاں بلکہ اور ولیکن اور لیکن لفظا تو بنتا ہے، مگر اردو میں اگر ہم صرف مگر کہہ دیں تو وہی کافی ہے، یا ہاں مگر تصدیق الذی، تصدیق کرنے والا ہے اس کی، بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے، تفصیل الکتاب اور شریعت کی تفصیل بیان، احکامات کی تفصیل بیان کرنے والا ہے. الکتاب سے مراد یہاں شریعت اور احکامات ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اللہ کی، رب العالمین کی طرف سے ہے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. لا ریبہ کا استعمال قرآن کریم میں اس طرح کیا جاتا ہے بسا اوقات کہ پہلے سے بھی لگتا ہے اور بعد سے بھی لگتا ہے. تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب کی تفصیل ہے جو جس میں کوئی شک نہیں. تفصیل الکتاب، کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یا اس سے پہلے یہ ذکر آ چکا ہے کہ حق سے ایک ذرہ بھر بھی زن بے نیاز نہیں کر سکتا. اس لیے یہ کتاب جو تمام علوم کو روشنی ڈالنے والی ہے اور ہدایت دینے والی ہے, حق کے سوا کسی اور طرف سے آ ہی نہیں سکتی. گمان پر اگر ہوتی تو تمہیں حق سے ایک ذرہ بھی بے نیاز نہ کر سکتی, تمہاری سچی ضرورتوں کو پورا کرنے سے عاجز آ جاتی. بس ایسی کتاب جو بلا شک ہے, اس میں کوئی شک کا شائبہ تک نہیں ہے, اس کو تم غیر الحق کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یہ دلیل پہلے قائم کر دی گئی ہے, اب اس کی تفصیل ہے کہ اس کی روشنی میں جو کہا جا چکا ہے ما کان ھذا القرآن ان یفترى, یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے جھوٹ بنایا جا سکتا ہو, جھوٹ بنایا جا سکتا. ام یقولون افترا, کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ افترا ہو, ضمیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے کہ اس نے گھڑ لیا ہے. قل فاتو بصورت مثلہ, اگر ایسی بات ہے تو اس کی کوئی مثال تو لا کے دکھاؤ. صورت ایک صورت ہی لے آؤ مثلہ اس جیسی. ودو من استطاعت من دون اللہ, اور اللہ کے سوا جس کو جن کو بھی تم پکارتے ہو انہیں بلا لو, جہاں تک تمہیں طاقت ہے انہیں آوازیں دو, ان کو بلا لو. ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو, یعنی تم خدا کے سوا جن شریکوں کو جن کی تم عبادت کر رہے ہو الگ سا ٹھہرایا ہوا ہے, ان کی مدد لو اور پھر ایک صورت ہی اس کتاب جیسی بنا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ, بلکہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جس پر ان کا علم حاوی ہی نہیں ہے, یعنی جس بات پر ان کے دائرہ علم میں جو چیز نہیں ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں. ولما یاتہم تاویلہ, اور اس کی حکمت ابھی ان تک نہیں پہنچی, یعنی اس کی حکمت ان کو سمجھ نہیں آ سکی. تعبیر سچی تعبیر اور حکمت کیا مراد ہے؟ کذالک کذب الذین من قبلہم, اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا, ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا. فنظر کیف کان عاقبت الظالمین, بس دیکھ کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. ومنہم من یومن بہ, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں, یہ ایسا بھی ہے, من یومن بہ, جو اس پر ایمان لاتا ہے. ومنہم من لا یومن بہ, اور ان میں سے ایسا بھی ہے جو ایمان نہیں لاتا. یعنی مفرد کا صیغہ استعمال ہوا ہے مگر مراد گروہ ہے, اور اردو میں یہ ترجمہ جائز ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وربک عالم و بالمفسدین, اور فساد کرنے والوں کو تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے. وَإِن كَذَّبُوكَ, اور اگر یہ تجھے جھٹلا دیں, فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے. وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلُوا, تم اس سے بری الذمہ ہو جو میں کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ, اور میں اس سے بری الذمہ ہوں جو تم کرتے ہو. اب بتائیں مذہب میں جو دخل اندازی اور جبر کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اس آیت کے بعد؟ کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتی اس نظریے کا کہ چونکہ برے اعمال کر رہے ہیں ان کو زبردستی ٹھیک کر لو, تمہیں اس کا حق حاصل ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خدا یہ حق نہیں دے رہا, بلکہ فرما رہا ہے ان سے کہہ دے کہ تم جو کرو گے اس کا مزہ تم چکھو گے, اس کا ثواب عذاب تم پر تمہارے ساتھ وابستہ ہے. جو میں کروں گا اس کا ثواب عذاب میرے ساتھ وابستہ ہے, اس لیے ہم ایک دوسرے سے بڑی ذمہ ہیں. تم جو چاہو کرتے پھرو, یہ جو استنباط کرتے ہیں نا اس آیت کے خلاف اس مضمون سے کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ناپسندیدہ بات دیکھو تو اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک اسے روک دو، ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان ہی سے روک دو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا مناؤ. یہ مضمون اپنی ذات میں بالکل واضح اور روشن ہے. مراد یہ ہے کہ جہاں تمہیں حقوق حاصل ہیں گھر میں یا ایسی جگہوں میں جہاں برائی کو ہاتھ سے روکنا ممکن ہے، وہاں زبردستی مراد نہیں ہے بلکہ برائی روکنے میں مدد کرنا ہے. بس اگر نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو. یہ مطلب نہیں ہے کہ طاقتور ہو تو زبان سے روکو، کمزور ہو تو زبردستی روک دو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا مناؤ. یہ مومن کو برائیوں کے خلاف جہاد پر ہمیشہ آمادہ رہنے کا ایک حکم ہے کہ تم نہیں عن المنکر کے لیے بنائے گئے ہو، اور نہیں عن المنکر میں صرف زبان سے کافی نہیں، اگر طاقت ہو تمہیں اس برائی کو دور کرنے کی تو اپنے عمل سے وہ کوشش کرو جس سے برائیاں دور ہوں. اگر برائیاں دور کرنے کی تم میں استطاعت نہیں، مثلا ساری برائیوں کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے اس میں زبردستی تو نہیں روکا جاتا، مگر ایک جہاد عام کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں برائیاں رک جاتی ہیں. بعض برائیاں ہاتھ سے ویسے بھی دور کی جا سکتی ہیں، مثلا وقار عمل کرتے ہیں ہم، گلیوں میں گند پھیلے ہوئے ہیں، اگر ہم میں طاقت ہے تو ہم اس کو دور کریں گے. معاشرے میں بہت سے ظلم ہو رہے ہیں، اگر ان کو روکا جا سکتا ہے خدمت کر کے غریبوں کی، ان کو تکلیفوں سے بچا کر، تو یہ بھی ہاتھ سے روکنے والی بات ہے. اگر ظلم کر رہا ہے کوئی کسی شخص پر، اس وقت اس کی راہ میں عملاً حائل ہونا یہ بھی ہاتھ سے روکنے کی ایک مثال ہے. بس اس کے بہت سے مختلف مواقع ہیں جن پر یہ ہاتھ سے روکنا ان موقعوں کے مطابق معنی دے گا. یعنی عملاً ہاتھ سے روکنا یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ جہاں استطاعت ہے وہاں مقابلہ کر کے برائی کو روکو، مگر مقابلہ ظالم سے کرنا ہے، مظلوم کے حق میں کرنا ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. اس کے سوا برائی کو زبردستی روکنے کا کوئی مضمون نہیں ہے. اور جہاں قوانین پر انسان قابض ہوتا ہے وہاں قانون ایسے بنا دیتا ہے جس سے بدیوں کو روکا جاتا ہے، یہ بھی ایک الگ مضمون ہے. بس وسیع مضمون ہے اس حدیث کا. یہ ہرگز مراد نہیں کہ کسی کے مذہب میں زبردستی دخل دو یہ کہہ کر کہ یہ برائی ہے، اور ہمیں اس کام پر معمور کیا گیا ہے کہ ہم برائی کو زبردستی روک دیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو تیری طرف کان لگائے رہتے ہیں، لگائے رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت توجہ رکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، سنیں ان کو. اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، بس کیا تو ایسے بہرے کو بھی سنا سکتا ہے، وَلَوْ كَانُوا، بہروں کو سنا سکتا ہے اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں. وہ لوگ جو کان لگائے رکھتے ہیں کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہے؟ اگر اچھے لوگ ہوتے تو بعد میں یہ ٹکڑا نہ آتا، افان تھا تو اس میں سما ولاؤ کانو لا یعقلون، تو بہروں کو سنا سکتا اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں. مراد یہ ہے کہ ظاہری کان موجود ہیں، آواز ان تک پہنچتی ہے، مگر محض آواز پہنچنا کافی نہیں ہوا کرتا. اگر وہ عقل نہ رکھتے ہوں تو جتنا چاہیں کان بھریں ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور تو ایسے بہروں کو نہیں سنا سکتا جو عقل نہ رکھتے ہوں. بس یستمعون اور سم میں جو آپس کا رشتہ ہے یہ کھولا گیا ہے. یہاں السم سے مراد ظاہری بہرے نہیں ہیں بلکہ عقل کے بہرے ہیں. چنانچہ اگلی آیت میں آنکھوں سے تعلق میں بھی یہی بات فرمائی جا رہی ہے منہم من ینظر الیک، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو تجھ پر نظر رکھتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دیکھتے ہیں. افانتا تحذی الامیا ولو کانو لا یبصرون، بس کیا تو اندھے کو یا اندھوں کو بھی دکھا ہدایت دے سکتا ہے؟ ولو کانو لا یبصرون، خواہ وہ بصیرت نہ بھی رکھتے ہوں. تو ظاہری بینائی مراد نہیں ہے بلکہ باطنی بینائی مراد ہے. اس سے پہلے جو آیت گزری تھی یہودی والی، اس میں ایسے لوگ مراد ہیں جو ہدایت خود تو نہیں پا سکتے اپنی طاقت سے، ان کو اگر ہدایت دے دی جائے تو ہدایت پا جاتے ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ از خود ہدایت نہیں پا سکتے، وہ باطنی طور پر نہ بہرے ہیں نہ اندھے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں جو ظاہری طور پر دیکھنے اور سننے اور دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ اندر سے اندھے ہیں، اندر سے بہرے ہیں، اس لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں. اب اگر آنکھیں نہ ہوتی اور جو نہ دیکھ سکتے، جس چیز کو نہ دیکھ سکتے اس کی سزا ملتی، کوئی اور بات تھی. آنکھیں ہونے کے باوجود پھر نہیں دیکھتے، اس میں ان کے ارادے کی کجی شامل ہے. کان ہوتے ہی نہ اور نہ سن سکتے تو ان کو سزا نہ دی جا سکتی، کان ہوتے ہوئے پھر اپنے عقل کی کجی کی وجہ سے یا اپنی نیتوں کی کجی کی وجہ سے وہ پیغام سن کر استفادہ نہیں کر سکتے، تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں. وہ یوم یاشرہم کا لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا ایسا لگے گا کہ وہ زمین پر ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے. یقیناً ان لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کر دیا، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہو سکے. قد خسر الذین کذبوا، یقیناً گھاٹا کھایا، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کی لقاء سے، اس سے ملاقات کے دن کا انکار کر دیا. وما کانوا مهتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہو سکے. یہ جو ہے یوم یاشرہم کا لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، اس کا مطلب کیا سمجھ آ گئی بات کھل کے؟ کیوں جی، بات تو کھلی ہے مگر غور کیا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ دن جب انہیں اکٹھا کیا جائے گا، کا لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، گویا وہ ایک گھڑی، ایک دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. یہ تعارف ہونا بہنا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو رہے ہوں گے. کیا نقشہ ابھرا ہے دماغ میں جناب؟
ان کو تو سمجھ آ گئی جو سے تم بات کر رہی ہے، یہاں تک نہیں پہنچا بات.
جب وہ ایک جگہ میں ایک مقام پہ ہوں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ دوسروں کی کیا اصلیت تھی، کہ وہ بھی ان کی طرح کے ہیں.
اور لگتا ہے سبھی کو بات سمجھ آئی ہے، کچھ آج اندازہ ہو رہا ہے کچھ. کیوں نہیں جی؟ مبارک صاحب آپ بتائیں، یہ اشرف صاحب سے پوچھوں پہلے.
اشرف صاحب
اشرف صاحب بتائیں، پوچھ لیں تو بڑا زور کھائے ان کا. ہاں جی بتائیں. یہ تو خاموش ہیں، آ جائیں اب آپ.
قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اکٹھے کرے گا سب کو، آپ سب کے لیے تو اس دن وہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں تو ایک چند ساتھ رہے ہیں, زیادہ دیر نہیں رہے.
تعارف کیوں کرائیں گے, تعارف کیوں کریں گے, کیوں جناب کیا حال ہے, یہ ہو رہا ہوگا,
پہچانیں گے ایک دوسرے کو وہاں ملیں گے.
ہاں جی, اس کی ضرورت کیا پیش آئی, یہ تعارف ہونا بہنا ہوں, ایک دوسرے کو وہ پہچان رہے ہوں گے, تعارف حاصل کر رہے ہوں گے
جنہوں نے خدا.
ہاں آپ بتائیں.
پہلی آیت میں ہے کہ وہ نہ دیکھتے ہیں دیکھنے کے باوجود اور نہ وہ سنتے ہیں.
نہیں مگر یہ جو موقع ہے اسی آیت کے اندر یہ مسئلہ حل طلب ہے کہ اچانک تعارف کا مضمون کیوں ظاہر ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب ان کو ہوش آئی ہے, اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دوبارہ, تو زمانہ اتنا گزر چکا ہے کہ زمین پہ ان کا دور جو تھا وہ آنن فانن سا دکھائی دیا, اور جتنی دور کی بات ہو اتنی چھوٹی دکھائی دیتی ہے. بس اتنی دور کے باوجود کہ ان کو زمین کا زمانہ بالکل سکڑا ہوا ایک دن کے چند لمحوں میں گزرا ہوا دکھائی دے رہا ہے, پھر بھی وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ نئی شکل میں جب اٹھیں گے, حالانکہ ان کی تخلیق بدل چکی ہوگی, زمانہ بدل چکا ہوگا, مگر وہ ان کے اندر شناخت خدا تعالیٰ ایسی ضرور رکھے گا کہ دنیا کے لوگ اس نئی حیات میں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے, اور دوسرے جو بد وجود ہیں وہ بدی کی صورت میں چونکہ بد علامتیں لے کر اٹھیں گے. تو یہ تعارفون بینہم کا یہ بھی مطلب بنتا ہے. یہاں چونکہ اس سے پہلے منفی انداز میں ذکر ہے ان لوگوں کا جو گناہگار ہیں, جو جھٹلانے والے ہیں, اور خصوصاً لکھا کا انکار کرنے والے ہیں, اس لیے یہاں یہ تعارفون بینہم سے مراد یہ بنتی ہے کہ ان کی بدیوں کی علامتیں, ان کے گناہوں کی علامتیں ان کے چہروں پر اسی طرح روشن ہوں گی, یعنی واضح ہوں گی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھیں, اور اس سے پھر وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ ہم بد ہیں. اچھا تم کرپٹ تھانے دار ہو, کیا حال ہے پٹواری صاحب آپ کا, اور اے ظالم انسان, اے مولوی صاحب, کیسی رہی دنیا میں, تو آنن فانن جو بھی تھی گزر گئی, اب اچھا اچھا آپ وہی صاحب ہیں جو یہ ہوا کرتے تھے. یہ جو واقعات ہیں یہ فرضی کہانیاں نہیں ہیں, قرآن کریم کا بیان ہے. اس لیے بیان ہی اسی طرح ہوگا, باوجود اتنے لمبے عرصے کے جو ہو سکتا ہے ایک بلین سال کا ہو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان, کیونکہ زندگی کو آغاز سے اپنے انتہا تک انسان تک پہنچنے کے لیے ایک بلین سال گزرے ہیں, اور قرآن کریم فرماتا ہے اللہ کا نفس واحدہ, یہ جی اٹھنا اسی طرح ہے جیسے ایک نفس واحدہ کا زمانہ تم اس دور میں تمہارے ساتھ گزرتا ہے, اور نفس واحدہ کی تخلیق میں اول سے آخر تک ساری کہانی دہرائی جاتی ہے. میرا یہ اس سے اندازہ ہے کہ غالباً ایک بلین سال بعد حشر ہوگا, اور اس عرصے میں روحانی ارتقاء مکمل ہوگا جیسے جسمانی ارتقاء تقریباً ایک بلین سال میں مکمل ہوا ہے, مگر اس کے باوجود ان کے سارے نقوش محفوظ رہیں گے, اور اس حد تک محفوظ رہیں گے کہ ایک بلین سال بھی پہچان کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے, اور ان کے جو امتیازی نقوش تھے جس سے پہچانا جاتا ہے وہ نئی روحانی شکل میں یا جو بھی ان کی شکل بنتی ہے, روحانی سے مراد اعلیٰ روحانی مراد نہیں ہے بلکہ روح کی نئی شکل میں وہ فیچرز اسی طرح بحال ہوں گے, اور ایک دوسرے کو انسان پہچان سکیں گے. یہاں چونکہ بدوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے بدیوں کی علامتیں, جہاں نیکوں کی بات ہوتی ہے وہاں سورہ اعراف میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا ذکر ملتا ہے نام لیے بغیر, رجالن, وہ بڑے عظیم شان مرد ہیں جو وہاں پہلے سے کھڑے ہوں گے اونچے مقام پر, اور وہ نیک لوگوں کو ان کی چہروں کی روشنی سے, ان کی چہروں کی علامات سے پہچان رہے ہوں گے, تو وہاں پہچان ہوگی بہرحال.
اور وجہ کہ یہاں کیوں ذکر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زمانے کی دوری کی وجہ سے تو یوں لگتا ہے جیسے پہچان ہی نہیں رہے گی, مگر یہ بظاہر واضح فرما دیا گیا یہ زمانے کی دوری اور وجہ سے ہے, تمہاری پہچانوں پر اور تمہاری نئی تخلیق میں پرانی تخلیق سے ملتا جلتا ہونے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں فرق نہیں ہوگا. یعنی نئی تخلیق پرانی تخلیق سے ملتی جلتی ہوگی اگر اس کی اگرچہ اس کی حیات قضائی بدل چکی ہو. وہ اماں نورینا کا باد اللہ جی نائز ہوں او نے توفینا کا فعلینا مرج ہوں تم اللہ شہید علامہ فلون. بس اگر خواہ ہم تجھے دکھا دیں باد اللہ نائز ہوں بعض وہ باتیں جن کا جن سے ہم ان کو ڈراتے ہیں. نئے دہم کا مطلب ہے وعدہ کرتے ہیں, مراد ہے وعید کرتے ہیں, یعنی ہم ان کو متنبع کرتے ہیں یا ان سے وعدہ ہے کہ تمہیں سزا ضرور ملے گی. او نتوفینا کا یا تجھے وفات دے دیں فعلینا مرجعہم بس ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے. ثم اللہ شہید علی ما یفعلون پھر اللہ گواہ ہوگا اس بات پر جو وہ کیا کرتے تھے, ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے. یہاں دو اما کے ذریعے نورینا کا جب کہا گیا بعد میں تو یقین بھی ہے اور دونوں طرف کے احتمالات بھی ہیں. تو یقین اور احتمال کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے جو ترجمے کی رستے میں حائل ہو جاتا ہے اور مشکل پڑتی ہے. نورینا کا مطلب ہے ضرور تجھے دکھائیں گے, اما کا مطلب ہے اگر ہم دکھائیں تو اس کا کس طرح ترجمہ کریں گے پھر؟ میرے نزدیک بہتر اس کا حال یہ بنے گا اور اگر ہم تجھے دکھا دیں وہ وعدے جو ان کے حق میں ضرور پورے ہونے والے ہیں. یعنی ان وعدوں کو ٹالا نہیں جا سکتا. نورینا کا میں تجھے دکھانے میں ضرور شامل نہیں ہے بلکہ وہ بات جو دکھائی جانے والی ہے وہ ضرور ہو کر رہنے والی ہے, ورنہ اما نہیں آ سکتا. اگر ہم تمہیں ضرور تجھے ضرور دکھا دیں یہ تو کوئی بات نہیں بنتی. بس اگر تجھے وہ یقیناً ہو رہنے والی بات دکھا دیں جن کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے. اور نتوفینا کا یا تجھے وفات دے دیں جو ضرور ہو کے رہے گی, یہ بھی ایک لازمی چیز ہے. دونوں صورتوں میں ان کے لیے کسی قسم کی بھی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے. اگر تو اپنی آنکھوں سے ان سزاؤں کو دیکھ لے جو دنیا میں ان پر وارد ہوں تو ویسے ہی موقع نہیں. اگر تو پہلے فوت ہو جائے تو پھر بھی ان کے لیے کسی خوشی کا موقع نہیں. فعلینا مرجعہم کیونکہ لوٹ کے تو ہماری طرف آنا ہے اور سزا دینے والے ہم ہیں. ثم اللہ شہید بس اللہ پھر ان پر گواہ ہوگا. علی ما یفعلون ان باتوں پر جو وہ کیا کرتے تھے. ولکل امت رسول ہر امت کے لیے ایک پیغمبر ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ یہ ایک ایلچی ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ بس جب وہ رسول ان کے پاس آتا ہے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ان کا معاملہ انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے. کیا یہ مطلب ہے کہ جب بھی کوئی رسول آیا ہے اس کے دیکھتے میں ان کا معاملہ انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے یا قضیہ کر دیا جاتا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے؟ کیوں جی اشو صاحب
جی
ایسا ہوتا ہے کیا ہمیشہ؟
یہ تو اگلے جان کی باتیں ہیں جی.
نہیں نہیں ایسے ہاں دیا مزہ نہیں تو بیٹھ رہے ہمارا
جب فیصلہ ہوگا تو اس وقت گواہی ہوگی.
نہیں ہر امت کا ایک رسول ہے اس کے لیے مقدر ہے. جب وہ آتا ہے تو قضیہ بینہم بالقسط انصاف سے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے, دونوں جگہ تعلق ہے. میں آپ کی بات کا انکار نہیں ہے کہ اگلے جہان سے اس کا تعلق ہے, اس دنیا سے بھی تعلق ہے, اس جہان سے بھی تعلق ہے, اور اس ہر دو تعلق میں یہ آیت الگ الگ ظلم ظاہر کرے گی. ایک تو عام تقدیر ہے جو دنیا میں جاری ہے, ہر امت کا ایک رسول ہے جو آتا ہے, اور جب وہ آتا ہے تو انصاف سے ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہاں وقت بیان نہیں ہوا کہ کتنے عرصے میں کیا جاتا ہے, لیکن پہلی آیت اس کی تشریح کر رہی ہے. بعض دفعہ رسول اس فیصلے کو دیکھنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ رسول زندہ رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں فیصلے ہوتے ہیں, مگر قوم کی جو تقدیر بنتی ہے انکار کے نتیجے میں یا اقرار کے نتیجے میں, وہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے. ناممکن ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جا سکے. بس ہر امت کی تقدیر اس کے نبی کے آنے کے ساتھ وابستہ ہے. نبی آتا ہے تو اس کے ساتھ جو وہ سلوک کرتی ہے اس سے ان کی تقدیر ہوتی ہے اور وہ فیصلے ہو جاتے ہیں. ان فیصلوں میں ایک وہ فیصلہ بھی ہے جس کا ذکر ابھی گزرا ہے, اِمَّا نُرَيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ, کہ جو وعدہ ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا, مگر یہ الگ بات ہے کہ خواہ ہم تجھے دکھائیں یا اس دکھانے سے پہلے تجھے وفات دے دیں اور پھر ان کا فیصلہ بعد میں ہو. مرجعہم الینا مرجعہم, ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے, اور جو لوٹائے جائیں گے یہ دنیا میں بھی شروع ہو جاتا ہے ان کا لوٹنا, اور اللہ پھر گواہ ہے ان پر جو وہ کرتے ہیں, یعنی ان کا معاملہ پھر ہمارے سپرد. جب تک تو ہے تو ان پر نگران ہے, اور تو نے پوری کوششیں کی, اگر ہم نے کچھ دکھا دیا تو دکھا دیا, نہ دکھایا اور تجھے بلا لیا, تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور اللہ کے حوالے اس دنیا میں بھی یہ ترجمہ کیا جائے تو یوں بنے گا کہ پھر خدا کی طرف سے وہ فیصلے ضرور کیے جائیں گے, کیونکہ اللہ شہید ہے, وہ گواہ بھی ہے نگران بھی ہے. اور ہر امت کی تقدیر اس کے رسول سے اس طرح وابستہ ہوتی ہے کہ وہ لکھی جاتی ہے, اچھی لکھی جائے گی یا بری لکھی جائے گی. یہ لکھنے والے وہ خود ہیں جو نبی سے کوئی سلوک کرتے ہیں. دوسرا, رسول وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو قضاء و قدر لے کے آتے ہیں. ہر امت کے لیے کچھ قضاء و قدر کے فرشتے مقدر ہوتے ہیں, اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ مطالبہ نہ کرو کہ فرشتہ دیکھیں, اگر فرشتہ آئے گا تو تم لوگوں کی ہلاکت کا پیغام لے کے ہی آئے گا, اور موت کے وقت بھی جو فرشتہ آتا ہے پھر اس سے چھٹکارا نہیں ہے, واپس جانے کی گنجائش نہیں چھوڑتا. تو فرشتے دیکھنے کی نہ ہی تمنا کرو تو بہتر ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, وہ یہ کہیں گے یا کہتے ہیں, مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ہمیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, تو کہہ دے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کوئی نقصان کی طاقت رکھتا ہوں, ولا نفع نہ فائدے کی طاقت, الا ما شاء اللہ, مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. میں اپنے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا رکھتا, کوئی طاقت نہیں رکھتا جو اللہ چاہے. لکل امت اجل, اب یہاں وہ مضمون آ گیا ہے جو میں نے کہا تھا, ہر قوم کی اجل جو ہے وہ اس دنیا میں ضرور پوری ہو جاتی ہے, اور یہاں دنیا سے ضرور اس آیت کا تعلق ہے. لکل امت اجل اذا جاء اجلہم, جب ان کی اجل آ جاتی ہے, فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, پھر ایک لمحہ بھی ایک ذرہ بھی وہ یستاخرون, نہ وہ اسے پیچھے ڈال سکتے ہیں نہ اس سے بھاگ کر نکل سکتے ہیں, نہ وہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. یعنی قضاء کا لمحہ ایسا قطعی اور شارپ ہے, تیز ہے, دھار کی طرح تیز ہے, جو نہ آگے بڑھنے دے گا نہ پیچھے ہٹنے دے گا, وہ قضاء وہاں ہو جائے گی. اور اس وقت پھر ان کی حالتوں میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. یستقدمون یستاخرون سے یہ مراد ہے کہ ان کی حالت جب وہ تلوار گرے گی تو اتنا موقع نہیں دے گی کہ اپنے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکیں, بس پھر ان کی تقدیر لکھی جائے گی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وعدہ بتاؤ کب ہوگا. فرمایا مجھے ذاتی طور پر تو اپنے پر بھی کوئی اختیار نہیں, اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ تقدیر آئے گی تو پھر تمہیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملنا, تو فائدہ کیا پوچھنے کا, تمہارے تو کسی کام کا نہیں ہے وہ لمحہ. جب آئے گا تو تم لوگ بالکل ہر لحاظ سے بے اختیار ہو چکے ہوں گے. قل آ رہا ہے تم, اب اسی مضمون کو کھولا جا رہا ہے. دیکھو وقت نہ پوچھو, اپنی اصلاح کی اب کوشش کرو. آ رہا ہے تم بتاؤ تو صحیح, ان اتاکم عذابہ بیاتن, اگر خدا تعالیٰ کا عذاب رات کے وقت تمہارے پاس آ پہنچے اور نہارن یا دن کے وقت, ماذا یستعجل منہ المجرمون, تو کیا چیز ہے جس وہ کس برتے پر مجرم اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. جب عذاب آیا کرتے ہیں, جب وہ رات کو آئے یا دن کو آئے, اس وقت تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں دے گا, تمہارے پاس ہوگا کیا. ماذا یستعجل منہ, کس ذریعے سے وہ اس سے جلدی سے نکل بھاگنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا کر سکیں گے. المجرمون یعنی مجرم. اثم اذا ما وقع آمنتم به, کیا کر سکو گے, کچھ بھی نہیں. کیا تم ایمان لا سکو گے اس وقت جب وہ آ چکا ہوگا. اثم اذا ما وقع آمنتم به, تو پھر کیا اس وقت تم ایمان لے آؤ گے جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا. آل آن, اب وقد کنتم بہی تستعجلون, اور تم خود ہی اس کو جلد لانے کی تمنا کیا کرتے تھے, خواہش رکھتے تھے کہ جلد تر آ جائے تاکہ تم دیکھو تو صحیح یہ کیا گھڑی ہے. یہ فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے آخر پہ, وہاں بھی بین یہی آیت ہے جو صادق آتی ہے. اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں, اگر جواب دیا آل آن, آل آن اب, آل آن ہے نا وہاں بھی, کیا اب اس وقت. تو یہ صرف فرعون کے ساتھ خاص نہیں ہے, ہر شخص کے ساتھ یہی تعلق ہے. فرمایا کہ وہ تو ایسا لمحہ ہوگا جب تمہارا ایمان بھی تمہیں فائدہ دے ہی نہیں سکتا, اس لیے جو کچھ کرنا ہے پہلے کر لو, اور اس گھڑی کا نہ پوچھو کہ کب آئے گی, جب آئے گی اچانک آئے گی. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد, پہلا جو دور تھا اس کے متعلق قرآن پہلے فرما چکا ہے کہ جب حشر میں ان کو اکٹھا کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ وہ تو چند گھڑیاں تھیں, ایک دن کے برابر بھی دکھائی نہیں دے گا. لیکن یہ عذاب جو اب ان کو دکھائی دے گا پکڑے جانے کے بعد, اس کے متعلق کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا, ذوقوا عذاب الخلد, یہ ہمیشہ رہ جانے والا یا بہت لمبا عرصے تک رہنے والا عذاب چکھو. حل تجزونا الا بما کنتم تکسبون, کیا تم جزا دیے جاؤ گے اس کے سوا جو تم کیا کرتے تھے یا دنیا میں کماتے رہے ہو. کیا تمہیں کوئی جزا دی جا سکتی, یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس چیز کے برعکس جزا دی جائے جو تم اعمال بجا لاتے رہے ہو. کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا, تو بدیوں کا ارتکاب کرنا بھی ایک کسب کہلاتا ہے. یہاں بدیوں کا ارتکاب مراد, لیکن اب ہاتھ لایا تھا نہیں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ یستنبئونا کا احقن ہو, وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے. قل ای و ربی, کہہ دے خدا کی قسم, ای و ربی میرے رب کی قسم, ای میں نے ہاں قسم ہے. ای کا کلمہ قسم کے ساتھ اقرار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حضرت مسلم موعود نے خدا الانبیاء میں ایک دفعہ عہد کے دوران یہ بھی سکھایا تھا, اور کچھ عرصہ بڑے زور سے ای کی آوازیں اٹھا کرتی تھیں, لیکن پھر وہ رفتہ رفتہ ہٹ گئیں, کیونکہ وہ بعض بچوں نے اس کو ایک مذاق بھی بنا لیا تھا, ای زور سے کر دیتے تھے. تو غالباً اس لیے کہ اس کا فائدہ کم ہے اب,
اور نقصان کی طرف اعلان ہو گیا ہے, اس رسم کو ہٹا دیا گیا, مگر ہے بڑا زوردار لفظ ای, ہاں ہاں کیوں نہیں, وربی اور میرے رب کی قسم, انہ الحق, یہ یقیناً حق ہے, ومان تم بمعجزین, اور تم عاجز نہیں کر سکتے, یا ہرگز عاجز نہیں کر سکو گے. عاجز کرنے سے مراد اس تقدیر کو ٹال نہیں سکتے, ناممکن ہے, تمہارے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس تقدیر کو جو حتمی اور یقینی ہے اس کو ٹال سکو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے سچے تھے اس دنیا میں, یہ آپ کی گواہی ہے, اس لیے یہ وہم و گمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ساری باتیں لازماً قطعی طور پر ہوں گی, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم کھا کے اور ای کے ذریعے بڑے قوی اقرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ضرور ہو کے رہنے والا ہے. وہمان تم موجود, تم ٹال ہی نہیں سکتے اس کو, جو چاہو کر لو. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض, ہیں اچھا جی چلو ٹائم بھی ہو گیا تو پھر کیا, اگلی طرح سے کل سے ان شاء اللہ. اچھا ایک نے تلاوت یاد کرے, ایک نے ٹائم یاد کرا دیا, چلو جی این وقت پہ ختم ہو گیا تقریباً. وہ مٹھی والا آیا نہیں آج, دو مٹھیوں والا آج نہیں آیا ہوا, اچھا اچھا آ جاؤ میں ساری مٹھیاں کیوں نہیں بند ہوئی آج.